تفسير يا أيها الناس اي لوگو انتم الفقراء انتم تم ہی الفقراء فقیر کی جمع ہے فقراء کہ تم ہی فقیر ہو تم ہی محتاج ہو الی اللہ اللہ کی طرف واللہ اور اللہ هو الغنی وہ غنی ہے بے نیاز ہے الحمید حمید ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا دنیا کے تمام انسانوں کو اور انسانوں کو بتایا ہے کہ تم ہو فقیر اور اللہ ہے داتا تم ہو کمزور اور اللہ ہے قوی تم ہو محتاج اور اللہ ہے غنی اور غنی ہی نہیں بلکہ حمید بھی ہے اور تم اپنی صحت کے لیے اپنے رزق کے لیے اپنی زندگی کی بقا کے لیے اپنی زندگی کی ایک ایک چیز کے لیے جو ہے اے لوگو تم اللہ کے سامنے تمہاری حیثیت کیا ہے محتاج کی ہے. یا ایھا الناس اے سارے لوگو انتم تم ہی ہو گویا کہ کان کھول کر سن لو بڑا یہاں پہ جو ہے وہ تنبیہ دار انداز ہے اور زوردار انداز ہے تاکید ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو فقراء فقیر کی جمع ہے تو ضرورت مند محتاج کو کہتے ہیں. اب کون سی ضرورت مندی؟ ایک تو ہے دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے لیے تم ضرورت مند ہو اس کے اللہ کے آگے اپنے جو تمہارے معبود ہیں یا دیوی دیوتا ہیں یا جو تم شرک کر رہے ہو ان کے آگے نہیں اللہ کے آگے. اور دوسری بات جو یہاں پہ خاص طور پر مراد ہے وہ کیا ہے کہ جیسے رسول تمہیں جو ہے وہ پیغام دے رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ اور اگر تم ایمان نہیں لاتے تو ایمان نہ لانے سے اللہ کا تو کام اٹکا نہیں رہ جائے گا. ایمان نہ لاؤ گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا اور لے آؤ گے تو اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ واللہ هو الغنی وہ اللہ ہے جو کہ غنی ہے بے نیاز ہے. دنیا میں بھی اللہ بے نیاز ہے اور آخرت میں بھی. اس کی بے نیازی کا حال کیا ہے؟ اِن یشا یذھبکم اگر وہ چاہے تو تمہیں لے ہی جائے وَیَأْتِ بِخَلْقٍ جدید اور لے آئے مخلوق ایک نئی جدید مخلوق نے لے آئے نئی مخلوق لے آئے. تو آپ دیکھ لیجئے یہاں پر اللہ کی یہ صفات جو ہے نا غنی اور حمید کی یہ بہت اہم ہے. اور غنی جو ہے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ غنی غنان غناین کثرت اور مال کی وجہ سے کسی کا دست نگر نہ ہونا. تو اللہ کا نام غنی اس لیے ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں سے کسی شخص کا کسی شخص کی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ یہ بھی بات بتا چکے ہیں نا. اور آپ دیکھیں کہ غنی جو ہے اللہ کی ذات ہے اور وہ اپنے سخاوت کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے کہ اگر وہ سخاوت کرتا ہے تو اس کا مال کم ہو جائے گا تو کوئی اس کی مدد کرے گا. اور پھر آپ دیکھیں اللہ جو مختلف لوگ درخواست کرتے ہیں یا سوال کرتے ہیں تو اللہ درخواستوں کو پورا بھی کرتا ہے سب کی برداشت بھی کرتا ہے اور ان کی جو درخواستیں ہیں ان کا جو ہے وہ جواب بھی دیتا ہے. مثلا اہل دنیا کا حال کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پاس چار پیسے ہوں تو لوگ اس کو غنی کہنا شروع کر دیتے ہیں نا. اگر ہم توجہ سے دیکھیں تو سب کو جتنے بھی دنیا کے غنی ہیں ان کو دیتا کون ہے؟ اللہ ہے نا. تو داتا کون ہے؟ اللہ تعالی کی ذات ہے. بدن کی ضرورتوں کو دیکھ لیں کہ ہمارے جسم کی باریک باریک شریانوں میں کھانا کون پہنچاتا ہے؟ ہمارے خون کی چھوٹی چھوٹی باریک جو رگیں ہیں ان میں خون کون دوڑاتا ہے؟ پانی کی ضرورت کون پوری کرتا ہے؟ آفتاب کو حرارت کس نے دی؟ روشنی کو ایک اعتدال میں کس نے رکھا؟ اگر سورج قریب آ جائے تو انسانیت جو ہے وہ ختم ہو کر رہ گئے وجود اس کا نا. تو گویا کہ مختصر بات جو ہے وہ کیا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے دنیا کا ذرہ ذرہ اور پتا پتا جو ہے وہ اس بات پر گواہ ہے کہ انسان ہے ضرورت مند اور فقیر اور اللہ جو ہے وہ غنی ہے. تو جیسے یہودی کہتے تھے کہ نحن الاغنیا, یا اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یحسب الجاہلون اغنیا من التعفف تعرفهم بسیماهم, ہے نا. تو یہاں پہ پھر جو عمل کے لیے اصول ہمارے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے محتاج ہیں اور ہمیں اللہ کے سامنے اپنا دامن جو ہے وہ پھیلانا چاہیے, اللہ ہی سے ہمیں مانگنا چاہیے, اللہ سے گڑگڑانا چاہیے. اور اگر کوئی سوال نہیں بھی کرتا تو کیا ہے وہ اپنا نقصان کرے گا, اگر کوئی جو ہے وہ اللہ سے سوال کرے گا تو اس کا اپنا فائدہ ہے. واللہ والغنی الحمید, وہ غنی ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو اہم بات کیا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ محمود ہے, حمید. حمید کے معنی کیا ہوتے ہیں کہ کوئی اس کی حمد کرے یا نہ کرے, اس کا شکر اور تعریف کرے یا نہ کرے, مگر خود ہی اس کو حمد کا حق پہنچتا ہے. دونوں صفات کو کیوں ملایا گیا ہے کہ یعنی جیسے غنی, اگر کوئی غنی تو ہو سکتا ہے, دنیا میں کم تر درجے کا غنی ہے, لیکن یہ کہ دولت کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ وہ حمید بھی ہو. تو حمید کس کی ذات ہے؟ اللہ کی ذات ہے کہ وہ اپنی دولت کے خزانوں سے دنیا کو مالا مال کرتا ہے, ہر طرح کی نعمتیں دیتا ہے اور نعمتوں کے دینے میں کامل ہے, اور اصل میں تعریف اور شکر کا حق جو ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے. اس لیے ہر آن ہر لمحے وہ کسی کی ضرورت جو ہے وہ پوری کر رہا ہے. ایک کو گرا رہا ہے تو دوسرے کو اٹھا رہا ہے, ایک کو عطا کر رہا ہے تو دوسرے کو محروم کر رہا ہے. تو عمل کا اصول کیا نکلا کہ بات ہدایت کی ہو تو اپنا ہی فائدہ ہے, اگر انسان ہدایت حاصل نہیں کرے گا تو اللہ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا نہ ہی کوئی فائدہ ہوگا. اگر وہ تمہیں لے جائے, ویاتی بخلق جدید, تو تمہیں لے جانا اور کسی اور نئی مخلوق کو لے آنا اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے, کچھ بھی دشوار نہیں ہے. مثلاً جو کافر ہیں, ظالم ہیں, فساق ہیں, جو آج بھی اور اس دور میں بھی کوئی ابو جہل, کوئی ابو لہب بن کر, یا فرعون حامان بن کر, نمرود بن کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں چلتا کرے, جیسے فرعون کو پانی کی لہروں کے سپرد کر دیا, پانی کی لہروں نے اس کو بگاڑ کر رکھ دیا, ختم کر کے, تباہ و برباد کر کے. نمرود کہتے ہیں ایک معمولی سا مچھر جو تھا اس کی موت کا باعث بنا, ہے نا. تو قارون خزانوں سمیت زمین میں اللہ نے دسا دیا. تو ایک تو اس طرح ہیں لوگوں کو لے جانا جو بھی ظلم کرنے والے ہیں. دوسرا کیسے لے جانا ہے کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرے اور اللہ کی زمین پر اللہ کی خدائی کو قائم کرے, نیکی کا حکم دینا, بدی سے منع کرنا. اور اگر کوئی نیکی کا حکم نہیں دیتا اور بدی سے منع نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں چاہوں تو تمہیں لے جاؤں اور تمہاری جگہ ایک اور مخلوق پیدا کر دوں اور تم اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو. جب ابراہیم نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا تو جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد, وہ جو بنو ہاشم اور جو بھی ان کے عبد المطلب, وہ جو ان کے خاندان کے لوگ تھے, وہ سارے پہاڑوں پہ چلے گئے تھے. تو خانہ کعبہ کی حفاظت کس نے کی؟ اللہ نے ابابیل سے کروا لی, چرند پرند اور پتھروں سے کرا لی. تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمارا اللہ کے دین کی خدمت کرنا اور نیکیاں کرنا, اس میں ہم سب کا اپنا فائدہ ہے. اگر ہم نہیں کریں گے, اللہ ہماری جگہ ہمیں لے جائے گا, اللہ کسی اور کو لے آئے گا, اور اللہ کا وہ کام جو ہے وہ دین کا کریں گے. اور اللہ کے لیے ایسا کرنا کیسا ہے؟ وَيَاتِ بِخَلْقٍ جدید, کہ وہ نئی مخلوق کو پیدا کرے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ, اور نہیں ہے اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل. عزیز جو ہے یہاں اس کے معنی کیا ہیں؟ عزیز کا معنی عزت سے بھی ہے اور قدرت اور غالب کے معنی بھی یہ دیتا ہے. تو اللہ کی جو قدرت کا غلبہ ہے, اللہ تعالی کی ذات جو ہے جب وہ غالب ہے تو اللہ کے لیے یہ کام کرنا بالکل کچھ بھی مشکل نہیں ہے. کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ کا ہاتھ پکڑ سکے اور اللہ کے فیصلے کو نافذ ہونے سے روک سکے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں هو الغنی الحمید وما ذلك على الله بعزیز, پھر اس کے بعد جو ہے یہ تصور دلانے کے بعد اور یہ احساس دلانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیسی ہے، کیسا ہے اس کا تعارف اور کیسی ہیں اس کی صفات، اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ ایک طرف جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے تو اپنے عملوں کا بوجھ خود ہی اٹھائیں گے، دوسری طرف یہ بات بتا رہے ہیں کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، جو بھی انسان نیکی کرتا ہے اور آپ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا صلہ آخرت میں ملے گا، کیونکہ ہر ایک کو دنیا میں اس کی نیکی کا بدلہ نہیں ملتا. وَلَا تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں اٹھائے گا، وَلَا تَذِرُ اور نہیں اٹھائے گا، وَازِرَةٌ بوجھ اٹھانے والا، وِزْرَ بوجھ، أُخْرَى دوسرے کا. اب دیکھو تَذِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَى ان تینوں کا روٹ کیا ہے، وَوْزَارَى، اور یہاں پہ جو وزر ہے نا یہ مصدر استعمال ہوا ہے تاکید کے لیے، تو گویا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے وزر اور ایک ہوتا ہے وزر، ہے نا، تو وزر جو ہے یہ بالعموم گناہوں کے بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور بوجھ سے مراد ہے اعمال کی ذمہ داریوں کا بوجھ، گویا کہ ہر شخص خود اپنے عملوں کے لیے اللہ کے ہاں ذمہ دار ہے اور اپنی ذمہ داری کا بوجھ قیامت کے دن وہ چاہے بھی نہ کسی پر ڈال دے تو ڈال نہیں سکتا، اس کو خود ہی اٹھانا پڑے گا. تو پہلی بات ہمیں کیا بات پتا چلی، کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ قیامت کے دن نہیں اٹھائے گا، اور ایسی ہمیں بہت سی آیتیں بھی پتہ چلتی ہیں جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس دن انسان چاہے گا کہ کوئی اور اس کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لے لیکن کوئی اس کے گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھائے گا. مثلا دلیل کے طور پہ آپ کیا بات کہتی ہیں، اگر آپ سے جو ہے وہ اس کی دلیل مانگی جائے، سورت جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ وہ والی آیت جس میں یوم یفر المرء من اخیہ ہے نا، تو اس سے ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے کہ اس دن انسان جو ہے وہ انسان سے بھاگے گا، ہے نا، اور یہ کون سی سورت کی آیت ہے، سورت عبس آخری آیتوں میں سے ہے نا، تو یوم یفر المرء من اخیہ، تو اس دن آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا منظر کشی کی ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، حتیٰ کہ باپ بھی اولاد کا، اولاد بھی باپ کا، یا پھر میاں بیوی کا رشتہ بہت قریبی ہوتا ہے وہ بھی ایک دوسرے کے جو ہے وہ کام نہیں آئیں گے. اس سلسلے میں آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ایک بڑی خوبصورت ہمیں مثال بھی پتا چلتی ہے، اور وہ مثال کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن جو ہے لوگ بہت ہی پریشان ہوں گے، جیسے حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر کی ہے. اکرمہ کون تھے، یہ بھی مفسر قرآن میں ان کا نام آتا ہے، جیسے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو تھے وہ تو کون تھے، وہ تو مفسر قرآن تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ بہت نوازا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی کی تھی نا، ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی تھی. جیسے فقیہ الامت میں عبداللہ بن عمر کا نام ملتا ہے، قرآن کی تفسیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا نام ملتا ہے، قرآن کی تلاوت جن کی تلاوت جبرائیل علیہ السلام سے ملتی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے وہ ملتا ہے نا. تو بہرحال حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس روز ایک باپ اپنے بیٹے سے کہے گا کہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارا کیسا شفیق اور مہربان باپ تھا، وہ اقرار کرے گا کہ بے شک آپ کے احسانات بے شمار ہیں اور میرے لیے آپ نے دنیا میں بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں. اب باپ کہے گا بیٹا آج میں تمہارا محتاج ہوں، اپنی نیکیوں میں سے تھوڑی سی مجھے دے دو کہ میری نجات ہو جائے. بیٹا کہے گا ابا جان آپ نے بہت تھوڑی سی چیز طلب کی مگر میں کیا کروں، اگر میں وہ آپ کو دے دوں میرا یہی حال ہو جائے گا، اس لیے مجبور ہوں، آج نہیں میں آپ کی مدد کر سکتا. پھر وہ اپنی بیوی سے یہی کہے گا کہ میں نے دنیا میں تم پر اپنا سب کچھ قربان کیا، آج مجھے تمہاری تھوڑی نیکیوں کی ضرورت ہے وہ دے دو. بیوی بھی وہی جواب دے گی جو بیٹے نے جواب دیا تھا. और बड़ी खूबसूरत एक मिसाल है कि मसलन आप सफर कर रहे हैं, मियाँ सफर कर रहे हैं बीवी बच्चों के साथ, रास्ते में जाते हैं तो जो है वो कोई रुकावट आगे खड़ी होती है और फिर वो गाड़ी रोकता है, तो उससे पूछते हैं कि कौन हो, तो जैसे दौलत सामने उसके आती है, दौलत कहती है कि तुम मुझे अपने साथ ले लो सफर में, तुम्हें जरूरत पड़ेगी, जगह जगह कोई भी नहीं होती गाड़ी में, लेकिन फिर भी वो शोहर अपनी बीवी से बच्चों से मशवरा करता है कि क्या ख्याल है क्या करें, कहते हैं ले 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 ये बड़ी काम आएगी, वो दौलत को अपने साथ बिठा लेते हैं, गाड़ी फिर चलने लगती है, फिर उसके बाद फिर और आगे वो चलता है, फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी के आगे रुकावट आ जाती है, फिर वो देखते हैं तो कौन है, तो उसको जो है वो मिलती है जैसे कुर्सी, हुकूमत, इकतदार वगैरह, फिर वो दोस्तों से अपने बच्चों से और बीवी से मशवरा करता है क्या करें, तो कहते हैं कि हाँ हाँ तुम इसको जो है वो ले लो, ये हमारे मुश्किल में बहुत काम आएगी, दोनों बोलते हैं औलाद भी और बीवी, फिर वो साथ ले लेता है, फिर चलता है आगे चलता है, और फिर आगे चलता है तो फिर उसके पास जो है ना वो इस्लाम आता है, और बीवी बच्चों से फिर मशवरा करता है, बीवी बच्चे कहते हैं कि नहीं जगह भी नहीं है, पहले ही इतनी जगह भरी हुई है, और फिर दूसरी ये कि इसकी वजह से हमें मुश्किल बहुत होगी, इस्लाम पर अमल कर लेंगे अगर इसको हम अपने साथ रखेंगे तो इंजॉय नहीं कर सकेंगे, फन नहीं कर सकेंगे, सफर में चला हुआ है ना, तो वो कहते हैं इसको यहीं छोड़ दो, तो दरवाजा वो बंद करके अब गाड़ी भागम दौड़ चलती चली जाती है, फिर आगे एक और रुकावट खड़ी होती है, अब वो कहता है कि जो है वो फिर वो जो रुकावट जब अब सामने आती है तो अब जो है वो कहती है कि तू मुझे पहचान, और वो कहता है कि मतलब जैसे वो इनकार करना चाहता है लेकिन इनकार नहीं अब कर सकता ना, क्योंकि पहले दरवाजा खोलता रहा जिंदगी के सफर में रवा दवा था, अब जो है अब वो जब मुश्किल में है परेशानी में है, अब बीवी बच्चों तो उसकी तरफ पीछे देखता है, तो बीवी बच्चे जो है वो ऐसे लगता है जैसे उसको पहचानते नहीं, उसका साथ नहीं देते ना, और वो जो रुकावट है ना अब वो दरवाजा खोल के उसको पकड़ लेती है, और बीवी बच्चे जो है वो क्या कहते हैं टाटा बाटा और गाड़ी को लेके ना चल पड़ते हैं, और वो पता है कौन है, वो है मौत, मौत उसको अब पकड़ लेती है, अब आप देखो कोई उसके साथ नहीं जाता ना, ना औलाद साथ जाती है, ना बीवी जाती है, ना उसकी वो दौलत जाती है, ना वो उसकी कुर्सी और इकतदार जाता है कि बीवी बच्चों के लिए उसने क्या क्या नहीं किया, अब अकेला ही जाता है मौत के साथ ना, तो ये है इंसान की हकीकत कि कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा, वइन तदउ मुस्कलतन और अगर वो पुकारेगा, वइन तदउ और अगर वो पुकारेगा, मुस्कलतन कौन है बोझ उठाने वाला, यहाँ पे ये इसम मफूल है और नफ्स मुराद है, और मुफस्सरीन कहते हैं कि मुस्कलतन से पहले नफ्स छुपा, यानी नफ्स यहाँ पे हजफ कर दिया गया है, असल में यूं था नफ्सुन मुस्कलतन कि अगर पुकारेगा वो नफ्स जिस पर बोझ था गुनाहों का, अब वो क्यों गुनाहों का बोझ उठाने वाला पुकार रहा है, इला हिमलीहा अपना बोझ उठाने के लिए, अपने बोझ की तरफ पुकारेगा ना, क्योंकि उसके ऊपर इतना बोझ है गुनाहों की, इतने ढेर हैं, इतनी गठड़ियां हैं, अब वो किसी को मदद के लिए पुकार रहा है, वह इन तदू और अगर वो पुकारे मुस्कलातुन वो नफ्स जिसने गुनाहों का बोझ उठाया हुआ है, इला हिमलीहा, हमल जो है बोझ के लिए आता है वो बोझ जो कि खुशगवार होता है, हिमल वो बोझ होता है जो ना खुशगवार है, ना पसंदीदा गुनाहों का बोझ, अब वो अपने गुनाहों के बोझ उठाने के लिए दूसरे को पुकारेगा, ला युहमल मिनहु शैउन, तो ला युहमल, युहमल जो है ये मजारे मजहूल मनफी का सीगा है, ला युहमल नहीं उठाएगा, मिनहु इससे, इस नफ्स से नहीं उठाएगा, शैउन कुछ भी, वलौ काना ज़ा क़ुरबा अगर जो उसका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, अब आप देखें कि वो तंगी में है, मुश्किल में है, परेशानी पे है, दुनिया में अल्लाह की नाफरमानियां की, कुरान पढ़ा तो उस पर अमल ना किया, नमाजें ना पढ़ी, हलाल हराम का ख्याल ना रखा, रिश्तेदारों के हकूक अदा ना किए, और इन सब चीजों में इंसान बाजू का अपनी औलाद के लिए करता है, रिश्तेदारों के लिए करता है, दोस्तों के लिए गलत काम करता है, लेकिन कोई भी इसके काम नहीं आएगा, खा उनका करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वलौ काना ज़ा क़ुरबा, यहाँ पे इसको खास तौर पर नुमाया किया गया क्योंकि आम तौर पर जो है वो दुनिया में रिश्तेदार काम आते हैं, करीबी काम आते हैं, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वहां पे कोई किसी के जो है वो काम नहीं आएगा, आखिरत में कोई साथी नहीं बनेगा, और ये आयत बहुत ही डराने वाली है, तो इस आयत में जो है वो तीसरी बात क्या बताएगी, इन्नमा तुनज़िरू, इन्नमा ये कलमा हसर है, صرف آپ ڈرا سکتے ہیں, تم ضرور آپ ڈرا سکتے ہیں, کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ڈرا سکتے ہیں الذین, ان لوگوں کو, یخشون ربہم, جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, کیسے, بالغیبی, بن دیکھے, موت کو دیکھ کر نہیں, قیامت کے دن نہیں کہ دنیا میں ہمیں ایک دفعہ پھر بھیج, اس دن نہیں, بلکہ بن دیکھے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, اور کرتے کیا ہیں, واقام الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں, ومن تزکا, اور جس کسی نے پاکیزگی اختیار کی, اپنا تزکیہ کیا, فانما یتزکا لنفسہ, تو اس نے جو ہے وہ تزکیہ کیا, کیوں, اپنی ہی بھلائی کے لیے کیا, وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, اور اس کو لوٹ کر جانا ہے اللہ کی طرف, المصیر مصدر میمی ہے, اور مصیر لوٹنے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں, اور لوٹنے کا جو وقت ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہ ویسے استعمال کیا جاتا ہے, اور یہاں پہ جو ہے وہ کیا ہے, اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک آیت کے اندر تین اہم باتیں کہی گئی ہیں. نمبر ایک, کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, ولا تزر وازرۃ وزر اخرى. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون عدل بیان کیا گیا ہے کہ رشتہ دار بھی کام نہیں آنے والے, وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. اور حمل کو اور وزر کو یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ جو ہے وہ وزر نہیں ہے اور حمل نہیں ہے. تیسری بات جو ہے کہی گئی اور وہ کیا ہے کہ نیک عمل کا بدلہ قیامت کے دن ہوگا, اور نیک عمل میں اللہ کی خشیت بن دیکھے نمبر ایک, نمبر دو نماز کو قائم کرنا, اور نمبر تین بات یہ ہے کہ اپنا تزکیہ کرنا اپنے ہی فائدے کے لیے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, جانا کہاں ہے, اللہ ہی کی طرف تو لوٹ کر جانا ہے, تو پھر کرنا کیا چاہیے, آئیے میں اور آپ اللہ کے پاس جانے کی تیاری کریں, اللہ کی ملاقات کا شوق پیدا کریں, اللہ کی ملاقات کی تیاری کریں. اور مرنے سے ڈر لگتا ہے نا, مرنے سے نہیں ڈر لگتا, اصل میں اپنے عملوں سے ڈر لگتا ہے, ہمارے عمل جو برے ہیں, اس لیے کلاس میں آنے سے کسی کو ڈر نہیں لگتا, لیکن جب ٹیسٹ کی تیاری نہیں کی, ہوم ورک نہیں کیا, تو کلاس میں جانے کو دل نہیں چاہتا. ریزلٹ ڈے کون سننے جاتا ہے, جو کہ جنہوں نے اچھے پیپر کیے ہوتے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ, تو بات کیا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کے بوجھ سے سبکدوش ہونا چاہتا ہے, پاکیزہ ہونا چاہتا ہے, تو اس کی پاکیزگی اسی کو فائدہ دے گی, کیونکہ بندے سب اللہ کے محتاج ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے آیت نمبر 16 سے جو مضمون شروع ہوا تھا, بلکہ 15 سے, سورت فاطر کی آیت 15 سے جو مضمون شروع ہوا تھا, انتم الفقراء الى اللہ, یہاں پہ آ کر ختم ہوتا ہے, والى اللہ المصیر. اب اس کے بعد چار آیتیں ہیں آگے, آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 22 تک, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کا فرق مثالوں سے بتایا ہے. نمبر ایک, وما يستوي العمى والبصير, اور نہیں ہے برابر عمى اندھے, والبصير اور دیکھنے والے, اور العمى صفت مشبہ ہے, اور عمى جو ہے ایک ہوتا ہے کہ آنکھوں کا اندھا, اور ایک ہوتا ہے دل کا اندھا, ہے نا, تو یہاں پہ کیا مراد ہے, دونوں ہی مراد ہیں. اب آپ ظاہری طور پر بھی آپ دیکھیں کہ ایک ہے آنکھوں سے جس کو نظر آتا ہے وہ, اور ایک جس کو نظر نہیں آتا, روشنی والا اور بغیر روشنی کے, آنکھوں والا اور بغیر آنکھوں کے, کیونکہ بعض لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں لیکن آنکھوں کے اندر روشنی نہیں ہوتی, دونوں برابر نہیں ہیں. وما یستوی, نہیں ہے برابر, نہیں ہے سے شروع کیا کہ نہیں برابر ہے, تاکید کا انداز ہے, وما یستوی, برابر نہیں ہے کیا چیز, العمى والبصير, نہ ہی اندھا اور نہ ہی روشنی والا. اور دوسرے اس کے معنی کیا ہے کہ اس سے مراد جو ہے ایمان کی روشنی ہے, دل کی روشنی ہے, بصیرت کی روشنی ہے, اور بصیرت یعنی دل کی روشنی, اور عمى کون ہے, جو کہ ایمان لا کر جنہوں نے نہ دیا, جو کافر ہی بنے رہے, تو یہ دونوں برابر نہیں ہے. مکہ کی گلیوں میں ایمان لانے والے اور کفر کرنے والے دونوں برابر نہیں تھے, اور نہ ہی آج کے دور میں, ولا الظلمات ولا النور, اور نہ ہی اندھیرے اور نہ ہی روشنی. ظلمت کی جمع ہے ظلمات, اندھیرے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے, اور ایک اندھیرا نہیں, کیونکہ تاریکیاں بہت زیادہ ہیں, تو ظلمات استعمال کیا, نور, نور جو ہے وہ روشنی کے لیے آتا ہے, اور اندھیرے اور روشنیاں برابر نہیں ہیں. شرک کے اندھیرے بدعت، کفر کرنا، فسق کرنا، نافرمانیاں کرنا، اور بہت سے جو انسان گناہ کرتے ہیں تو وہ سب چیزیں اندھیرے ہیں. تو گناہوں کی پگڈنڈیاں بہت سی ہیں، اس کے راستے بہت ہیں، اور ہدایت کا راستہ، نور کا راستہ ایک ہی ہے، اور وہ ہے اسلام. تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، کفر اور اسلام، مومن اور کافر. تو روشنی سے اور اندھیرے سے یہ مثال دی. اور آپ دیکھیں کہ رات کتنی اندھیری ہوتی ہے اور دن کی روشنی جب پھیلتی ہے تو کیسے روشنی ہر طرف جو ہے وہ بکھر جاتی ہے. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ ہی دھوپ. وَلَا الظِّلُّ، ظل جو ہے یہاں پہ کس معنی میں استعمال ہوا ہے؟ سائے کے معنی میں ہے نا، اور ظل سبحانی، آپ کا سایہ استعمال ہوتا ہے نا. تو وَلَا الظِّلُّ، تو معنی کیا ہے؟ اور نہ ہی چھاؤں. وَلَا الْحَرُورُ، اور نہ ہی دھوپ. اور ظل جو ہے یہ ایسی چھاؤں کو کہتے ہیں ٹھنڈی چھاؤں، نہ ہی ٹھنڈی چھاؤں اور نہ ہی دھوپ کی تپش، یہ ایک جیسی نہیں ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ دونوں چیزیں جو ہیں ان دونوں میں بڑا ہی اختلاف ہے. حرور جو ہے یہ ہر کی جمع ہے، دھوپ، لو، گرم ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے. آپ کہتی ہیں نا حرارت، تو حرور گویا کہ دھوپ کی تپش ہو یا پھر ٹھنڈا سایہ ہو، وہ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. اور ہر آیت کا آغاز لا سے ہوا ہے، ولا، اور نہیں، اور نہیں. پہلے کا وما سے تھا نا، پھر جو پھر بات کیا کہی، وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، اور نہیں ہے برابر. شروع میں ما تھا، اب پھر آخر میں ما ہے، اور نہیں ہے برابر. الاحیاء حیون کی جمع ہے، ولا الاموات میت کی جمع ہے اموات. تو زندہ اور مردہ دونوں مساوی نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں. اور ایک تو ہوتا ہے نا کہ ویسے آپ دیکھیں کہ ایک ہوتا ہے زندہ اور ایک ہوتا ہے مردہ، تو وہ برابر نہیں ہوتے. کیونکہ جو زندہ ہوتا ہے جیسا بھی ہو دنیا میں اس کا ایک مقام ہوتا ہے، اس کا ایک روب داب ہوتا ہے، لیکن جو ہی اس کی روح نکل جاتی ہے کتنا ہی کوئی خوبصورت کیوں نہ ہو، پھر اس کے اندر ایک تفن، سڑاند، پھر ارد گرد کے اپنے قریبی لوگ اس کو منو مٹی کے نیچے دباتے ہیں. تو زندہ اور مردہ دونوں برابر تو نہیں ہیں. وہی جو زندگی، وہی رشتہ دار، گھر والے، جو گھر کی رونق تھے، جب مردہ ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ان کو بیابانوں میں جا کر انسان چھوڑ آتا ہے، خود قبرستان میں جا کر لٹا آتا ہے، منو مٹی کے نیچے گھر کی رونق کو انسان چھوڑ آتا ہے. تو زندگی ہونا اور موت کا ہونا دونوں برابر نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک مثال ہے. تو زندگی سے مراد ہے دل کی زندگی، جس کے ضمیر زندہ ہیں، جو ایمان لے آتا ہے، ایمان لاتے ہیں. اور مردہ کون ہیں؟ جو کہ کافر ہیں، جن کے دل مردہ ہیں. اب مکہ کے کافر مکہ کی گلیوں میں چل رہے تھے، وہ مرے ہوئے تو نہیں تھے، وہ تھے زندہ، لیکن انہوں نے ایمان لا کر نہ دیا. ان کے دل، ان کے ضمیر مر چکے تھے کہ قرآن جو تھا سنا تو پھر ایمان نہ لائے. تو گویا کہ یہ لوگ زندہ نہیں ہیں، یہ مردہ ہیں، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہیں. ان اللہ یسمعو من یشاء، بے شک اللہ سنواتا ہے. یسمعو یہاں بات کو سننے اور ماننے کی توفیق دینے کے معنی میں ہے. یسمعو کہ بے شک اللہ جو ہے وہ سناتا ہے. اس کے یہ ہے مضارع کا صیغہ، یعنی سنا کر بات کو دل میں بٹھا دیتا ہے، اس کو ماننے کی توفیق دے دیتا ہے. کس کو؟ میں یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. وما انتا، اور نہیں ہو تم، بے مسمعین. بے مسمعین جو ہے یہ اسم فائل ہے، سنانے والا مفعل کے وزن پر ہے. اور نہیں ہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سنانے والے، من فی القبور، جو قبروں میں مدفون ہے. یعنی تمہارا کام لوگوں کو خبردار کرنا ہے، تم نذیر ہو. اگر کوئی خبردار کرنے کے باوجود گمراہی میں بھٹکنا چاہتا ہے، کوئی ہوش میں نہیں آتا، تو آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اندھوں کو راستہ دکھائیں اور بہروں کو سنانے کی کوشش کریں. یہ آپ کو نہیں بتایا بنایا گیا. آپ کا کام ہے صرف انہی کو سنانا جو سننا چاہتے ہیں. اگر اللہ چاہتا تو سنوا سکتا ہے. اور اللہ کن کو سنواتا ہے؟ اگر جو سننا چاہتے ہیں. یہ وہی والی بات ہے، وَيُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. تو فما انت بمسلم، اور نہیں آپ سنانے والے، من فی القبور، جو کہ قبروں میں ہیں. تو اصل میں ان آیتوں میں اللہ تعالی نے کیا مضمون پیش کیا ہے؟ کہ کائنات کی ازداد، کائنات کے اندر کیا ہے؟ گناہ گوئی ہے، ضد ہے کائنات کے اندر. روشنی بھی ہے تاریکی بھی ہے، گرمی بھی ہے سردی بھی ہے، کائنات کے اندر جو ہے وہ اندھیرے بھی ہیں اور روشنیاں بھی ہیں، زندگی بھی ہے اور موت بھی ہے. تو پوری کائنات جو ہے وہ کیا ہے کہ ضد پر قائم ہے، ازداد ہے، اور یہ کائنات کا حسن ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو ازداد اس کائنات میں بنائی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بنانے کا ایک مقصد ہے، اور وہ کیا ہے کہ دنیا جو ہے یہ دار العمل ہے اور دار الجزا سزا آخرت ہے. دنیا ہے تو اس کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت ہو کر رہے گی، ہے نا؟ تو اب آپ دیکھ لیں. اور پھر یہ کہ جیسے چیزوں میں جوڑا جوڑا ہے، پیچھے آپ نے پڑھا کہ ایک پانی سے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو زوج، کبھی لڑکا کبھی لڑکی، پھر مرد اور عورت زوج، پھر دو طرح کے پانی آپ نے پڑھے، ہے نا، پھر رات اور دن، پھر سورج اور چاند، پھر ساتھ ساتھ آپ نے دو طرح کی انسانوں کی قسمیں بھی پڑھ رہی ہیں، ایک ایمان لانے والے اور دوسرا کفر کرنے والے، ایک توحید پرست ہے دوسرا شرک کرنے والے ہیں. پھر اسی طرح جزا اور سزا، یعنی دو طرح کے رویے ہیں، دو طرح کی جو ہے وہ ان کو جزا ملنے والی ہے، اچھی بھی اور بری بھی. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس طرح کائنات کو اجداد سے سجایا ہے، اسی طرح انسانوں کی جو دو قسمیں ہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو یا تو سزا دینے والے ہیں یا پھر ان کو جو ہے وہ جزا دینے والے ہیں. اور یہ جو سزا ہے یا یہ جو جزا ہے، یہ لوگوں کو ملے گی ان کے عملوں کے مطابق. اور یہی مضمون اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، آپ دیکھیے سورت نمل میں آپ پڑھ چکی ہیں آیت نمبر 80-81 میں بھی آپ یہ مضمون جو ہے وہ پڑھ چکی ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ اِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. اسی طرح آپ دیکھیے سورت الانعام کو آپ دیکھیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے یہ مضمون بیان کرتے ہیں، اور آیت نمبر ہے اس کی 32. کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اللہ رب العزت جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ آپ 32 کو دیکھیں تو اس میں ہمیں زندگی کا مقصد پتا چلتا ہے، اور آپ 36 کو دیکھیں تو کیا پتا چلتا ہے؟ انما یستجیب الذین یسمعون، وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں. والموتا یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون، ہے نا؟ تو گویا کہ اللہ رب العزت بار بار ایک بات بتاتے ہیں، اور بات بتانے کا مقصد کیا ہے کہ زبردستی کسی کو نہیں سنایا جا سکتا جب تک کہ وہ خود جو ہے وہ سننا نہ چاہے. اور یہی آیتیں نا، پیچھے جو آیتیں ہیں جس میں دو طرح کے سمندر کی بات ہے، وہی مضمون ہے لیکن انداز مختلف ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 23-26 تک ایک جو مضمون بیان کیا گیا ہے، اس میں کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات ہے، آپ کو تسلی دی گئی ہے، آپ کو کیا بتایا گیا ہے؟ ان انت الا نذیر، تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، ہے نا؟ آپ کون ہیں؟ آپ کی حیثیت نذیر کسی ہے. انا ارسلنا کا، بے شک ہم نے آپ کو روانہ کیا، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، بالحق کی حق کے ساتھ، آپ حق پر ہیں، آپ میرے رسول ہیں، میں نے آپ کو بھیجا ہے، آپ میرے امبیسیڈر ہیں. اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ بشیر و نذیر، جو اچھے عمل کریں تو ان کو خوشخبری دیجئے، بشارت دیجئے، و نذیر، اور ان کو ڈرائیے جو برے عمل کرنے والے ہیں. تو آپ کی حیثیت ہے خوشخبری دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر. و ان من امتن، اور ان جو ہے ان کے معنی یہاں پر یہ ہیں، اور نہیں من کوئی امت، ان امت، اور نہیں کوئی امت الا مگر خلا فیہا نذیر، کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں اللہ نے کوئی متنبہ کرنے والا نہ بھیجا ہو. تو یہ بات ہمیں کیا واضح کرتی ہے کہ دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نبی نہ بھیجے ہوں. سورت رعد آیت 7، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، سورت ہجر آیت 10، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، سورت نحل آیت 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَ، ہے نا؟ تو اصل بات کیا ہے کہ ہر امت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی بھیجا ہے، اور بعض اوقات ہر ہر بستی اور ہر ہر قوم میں انبیاء بھیجے، ایک وقت میں ایک سے زیادہ نبی بھی بھیجے مختلف علاقوں میں، اور کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، تو تحقیق جھٹلا چکے وہ لوگ، مِن قَبْلِهِمْ، فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، پس تحقیق جھٹلا چکے وہ لوگ، مِن قَبْلِهِمْ، جو ان سے پہلے گزرے۔ تو یہاں پہ اشارہ کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ پہلی قوموں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا ہے، آپ کو اگر آج جھٹلایا جا رہا ہے تو آپ کے ساتھ کوئی عجیب بات نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ پہلے رسولوں کو بھی قوموں نے جو ہے نا وہ جھٹلایا ہے، ایسا ہوتا ہوتی آئی ہے، قوم عاد، قوم ثبوت، قوم فرعون، قوم شعیب، قوم لوط، قوم ابراہیم علیہ السلام، تو انبیاء بے شمار بھیجے اور بے شمار قوموں نے ان کو جھٹلایا، جاءت رسلہم، جب ان کے پاس ان کے رسول آئے، اور رسول جو تھے ان کے پاس تین چیزیں تھیں جو لے کر آئے، بالبیناتی، روشن کھلے کھلے دلائل، اور روشن دلائل، وبالزبری، اور زبور کی جمع ہے زبر، اور صحیفے، وبالکتاب المنیر، اور روشن ہدایات دینے والی کتب، کتاب کی جمع ہے۔ تو رسول جو تھے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تو ایسے نہیں بھیجے، بلکہ جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے تو ان کے پاس کیا تھے، بینات تھی، زبر تھی، اور روشن ہدایات دینے والی کتابیں تھیں۔ اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبر جو ہے وہ بھی تو وہی چیز ہے جو کہ کتابیں ہیں، تو الگ سے کیوں کہا؟ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ صحیفے اور کتابوں میں یہ فرق ہے غالباً، کہ صحیفے زیادہ تر نصیحتوں اور اخلاقی ہدایات پر مشتمل ہوتے ہیں، اور کتابیں جو اللہ بھیجتا ہے نا، جیسے الکتاب المنیر، کتاب منیر جسے مراد ہے، کتاب پوری شریعت لے کر آتی ہے، تو کتاب منیر کے اندر زبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اخلاقی ہدایات کا مجموعہ ہوتے ہیں نا، تو گویا کہ کتاب منیر زیادہ وسعت والی ہے، جامع ہے بنسبت زبر کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول بھیجے تو رسولوں کو جو ہے وہ ساتھ یہ چیزیں بھی دے کر بھیجا، یہ ہے اصل بات۔ پھر ہوا کیا کہ جب لوگ قوموں نے جھٹلایا، ثم اخذت الذین، پھر میں نے پکڑا ان کو، الذین کفروا، جنہوں نے جھٹلایا، تو اللہ نے کن کو پکڑا، جنہوں نے انکار کیا، فکیف کان نکیری، اصل میں نکیری تھا، یا حرف علت ہے، گر چکا ہے، پھر کیسی تھی میری پکڑ، پھر کیسا تھا میرا محاسبہ کرنا، میرا عذاب دینا، تو جس طرح کا جھٹلانا تھا نا، اسی طرح کے جھٹلانے کے مطابق میں نے سخت عذاب سے ان کی گرفت کی اور انہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ فکیف کان عذابی و نذر، پیچھے بھی آپ یہ پڑھ چکی ہیں کہ قوموں کے واقعات، رسولوں کا آنا، ان کو دعوت دینا، ان کا جھٹلانا، پھر عذاب کی کیفیت، اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو نیست و نابود کر کے جو ہے وہ رکھ دیا۔